السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ قیامہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے، بے شک اس کا جمع کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارا کام ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کی پیروی کریے، اس کو بیان کرنا یا کروا دینا ہمارے ذمے ہے. انشاءاللہ آج ہم لوگ قرآن کے تعلق سے نزول قرآن کے بارے میں، قرآن کی آیات کے بارے میں، قرآن کی تدوین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا قرآن کیسے نازل ہوا، کس طریقے سے نازل ہوا، اس کی کیسے حفاظت کی گئی، اس کو کیسے محفوظ کیا گیا، اس کو کیسے لکھا گیا، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اتنی بہترین کتاب اپنا کلام اتارا ہے تو وہ کلام کی کیا اہمیت ہے، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کی. ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، اس کی ہیبت، اس کی کبریائی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے اپنے الفاظ میں، کیونکہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے. لا یدرکہ الامثال، اس کے لیے مثال نہیں بیان کی جا سکتی، کسی آنکھ میں تاب نہیں کہ وہ اسے دیکھ سکے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہے تو ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دکن دکا کا لفظ آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو آپ سوچے کہ صرف تجلی فرمائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو سبحان اللہ، ہمارے رب کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کی کبریائی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے الفاظ میں. تو سوچیں کہ ہمارے رب کا کلام بھی کس طرح کا ہوگا، اور یہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے رب نے اسے نازل کیا ہے. اور کلام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام کو کہہ کر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ کر جبریل امین کو دیا، اور جبریل امین نے اس کو کہہ کر، پڑھ کر، یعنی اپنی زبان سے سنایا. اسی لیے قرآن میں اس کو جبریل امین کا بھی قول کہا گیا ہے. جب جبریل امین نے اس کو پڑھ کر سنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر چکے، آپ کے دل میں وہ جم چکا، بیٹھ چکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر صحابہ کرام کو سنایا، تو یہ اللہ کے رسول کا بھی قول ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام تھا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کو دیا وہ کلام، اور جبریل امین نے اللہ کے رسول کو دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے پڑھ کر سنایا. اس میں کہیں لکھنے کا یا کچھ اور طریقہ ہمیں نہیں ملتا، جیسے کہ تورات لکھ کر نازل ہوئی تھی، یعنی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی تھی اور وہ تختیاں دے دی گئی تھیں. لیکن قرآن، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنا کلام قرار دیا ہے. سبحان اللہ، آپ اس کی عظمت سوچیں کہ یہ کیسا کلام ہے، کس کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ کیسا نازل ہوا، اس کو کیسے سمجھا گیا. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ موقوف روایت ہے. موقوف کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ نہ کچھ ڈسکنیکشن ہے روایت میں. تو بہرحال، اگر ہم اس کو علی رضی اللہ عنہ کا بھی جملہ سمجھیں یا کچھ اور، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ سے توڑ کر رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ہدایت حاصل کرے گا، یعنی کہیں اور سے کوئی ہدایت حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، زبانیں اس میں تحریف نہیں کر سکتی، علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ کثرت تلاوت سے یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تب آپ سوچیں کہ اتنی بلند پایا کتاب ہے، ہم اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر تمہاری نیت پاک ہوگی تو سمجھو تم اس سے خیر اور برکت حاصل کرو گے، اسی میں آگے یہ لکھا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، نیت کا صاف ہونا ضروری ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت قرآن کی طرف آئے ہیں۔ آئے کہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا علم بڑھ جائے اور ہم لوگوں کو ڈیفیٹ کر سکیں، یا ہم قرآن پڑھنے والے کہلانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے قاری ہیں، ہم بہت اچھے بیان کرنے والے ہیں، یا ہم کچھ اور دنیا کے حصول کے لیے، شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے اس کی طرف آئے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ نہ ہم شہرت کے لیے آئے ہیں، نہ ہمیں اس سے کوئی دنیاوی فائدہ چاہیے، یعنی مال و دولت، اور نہ ہی ہم اسے اس لیے سیکھ رہے ہیں اسے کہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کر سکیں اور اپنی علم کی دھاکن پر بٹھا سکیں۔ کیونکہ یہ تو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے شہرت کی خاطر اس علم کو سیکھا تو پھر اس کو قیامت کے دن وہی کچھ ملے گا، اسے کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں لوگوں نے دنیا میں قاری کہہ دیا، اب جاؤ انہیں سے اپنا صلہ حاصل کرو، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اپنی نیتوں کو ہم اپنے اوپر ہی واضح کر لیں کہ آیا میں قرآن کس لیے سیکھ رہی ہوں۔ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نئے ہوں گے جو اس دین کی طرف آئے ہیں، جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، جن کی خواہش یہ کہ ہم سیکھ کر آگے دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ یہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں نجات دلاتی ہے، یہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں عزت اور بلندی عطا کرتی ہے اور کرے گی۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقین جانیے کہ آج دنیا میں ہمارا ہی بول بالا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج اور بلندی عطا کرے گا اگر ہم قرآن کو تھامتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کھولتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نیت کو صاف کر کے ہر معاملے میں اس کو اپنا امام بنائیں۔ تو اس لیے ہم اپنی نیت کو پاک کر لیں، ہمارا امام، ہمارا رہنما یہ قرآن ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا دعا، امام و نورم و خدم و رحمہ۔ تو لہٰذا اس قرآن کو ہم اپنا رہنما بنائیں۔ جو کام ہم عادت کے طور پر کرتے رہے، معلوم ہوا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو ڈھالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ آج سے ہم شروعات کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی، لہٰذا اب پہلے سے سوچنے کہ ٹھیک ہے میں پہلے یہ کام کرتی تھی، یہ میری عادت تھی، لیکن اب میں یہ کام اس لیے کروں گی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے، میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے، میرا رب مجھے اس پر اجر و انعامات سے نوازے گا۔ تو یہ نیت آپ کر لیں تو یقین جانیے کہ آپ کا ہر کام، ہر عمل، ایون آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا بنانا، کھانا کھانا، یہ سب عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی نیت تو یہ کریں کہ ہم کو قرآن کے مطابق ڈھلنا ہے، قرآن کو ہمارے مطابق نہیں ڈھالنا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگ اسی لیے آتے ہیں دین کی طرف، کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے نا باجی، کچھ نہ کچھ تو گنجائش ہوگی، کہیں تو ہماری مرضی کا جواب ملے گا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کیا کریں، دنیا میں رہنا ہے تو رسم و رواج کی پابندی تو کرنا ہی پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی تو رہنا ہے نا۔ اب اتنا دین کو فالو کریں گے تو بھلا کیسے ہوگا، شادی بیاہ کیسے ہوں گی، لوگ مانتے جو نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اپنے مطابق ڈھالنا چاہیں گے قرآن کو، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نیت میں فطور ہے۔ ہم قرآن کے مطابق نہیں ڈھلنا چاہتے، بلکہ قرآن کو نعوذ باللہ اپنے رسم و رواج کے مطابق لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہوگی اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن نکلا کس سے ہے۔ قرآن کو ویسے اگر مصدر مانا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، مصدر ہوتے ہیں کوئی چیز کا جہاں سے ہر چیز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کوئی کام کے کرنے کے معنی سے پڑھنا، چلنا، اس طرح سے ایسے معنوں میں آتا ہے۔ تو قرآن اگر ہم مصدر مانیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ پڑھنا بھی ہے اور کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے، اور یہ قاف را حمزہ سے نکلا ہے، قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو قریہ سے لیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ قاف را یا اس کا روٹ ورڈ ہے قریہ، اور اردو میں آپ نے سنا ہوگا قریہ بستی کو کہتے ہیں، چونکہ بستی میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن میں بھی بہت ساری آیات جمع کی گئی ہیں، سورتیں جمع کی گئی ہیں، اس لیے اس کو قریہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ قریہ سے نکلا ہے۔ تو بہرحال قرآن ہو، اس میں بھی پڑھنا، یہ پڑھانا ہے، یہ جمع کرنا، اور قریہ اس میں بھی آیت جمع ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن ہے اور اس کا یہ ایک ذاتی نام ہے قرآن۔ ویسے اس کے کئی نام آئے ہیں اور کچھ اسکالرس نے اس کے 55 نام گنوائے ہیں قرآن کے۔ سب سے مشہور نام جس کو قرآن نے خود سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ قرآن ہی ہے، اور دوسرا نام فرقان آتا ہے، اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں۔ نور بھی کہا گیا ہے اس کو، کتاب کہا گیا ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، وقت رہا تو انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا، آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور اس کے نزول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے۔ اس سے پہلے تک اللہ کے رسول رسول نہیں تھے، لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوا آپ رسول بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی پانچ آیات ہیں جو پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جبریل امین وہاں پر آئے، انہوں نے آپ کو بھینچا پکڑ کے، اور پھر یہ آیتیں آپ کو پڑھوائیں، جبکہ آپ کہتے جا رہے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ پھر سب سے اہم بات، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اس میں کہیں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ایون نہ نقطوں کی، یعنی ڈاٹس کی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو رکنے کے، یعنی اوقاف جن کو ہم کہیں گے، جہاں پر وقفہ آتا ہے، جہاں ہمیں رکنا ہے، تو ایون کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اس میں بھی ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی الحمدللہ۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے رکے تھے، وہ تمام جگہیں بھی آج تک معلوم ہیں۔ تو اس کی ہر طرح سے حفاظت ہوئی ہے، نہ اس کے آرڈر میں کوئی تبدیلی ہے، نہ فقہی اعتبار سے، اور نہ ہی کسی اور طرح سے اس کے معنی میں۔ من و ان، جیسے کا ویسا ہی نازل ہوا تھا، ویسے کا ویسا ہی آج یہ موجود ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا۔ پہلی جو دوسری کتابیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سپرد کیا تھا، جیسے تورات کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا محافظ بنایا تھا، یا ہم نے ان کو دیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، بنی اسرائیل کے علماء اس کی حفاظت کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ لیکن قرآن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ایون اس کے ڈاٹس میں بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس کو، اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کو جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، سیم ایز اٹ از، اسی طریقے پر آج پڑھا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور جو بڑے بڑے جو مستشرقین ہیں، جو نان مسلم اسکالرز ہیں جنہوں نے خود اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں ریسرچ کر کے، تو ٹھیک ہے وہ بھلے ہی اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اللہ کا کلام مان لیں تو پھر تو وہ مسلمان ہو جائیں نا۔ تو کہتے ہیں، لیکن وہ یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو پڑھ کر سنایا تھا، یہ سیم ایز اٹ از، ویسے کا ویسے ہی آج موجود ہے، یہ غیر مسلم کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جبریل امین اس کو لے کر آئے، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، بتدریج نازل ہوا۔ اس کا پڑھنا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، یہ عبادت ہے، اس کے ہر لفظ پر ثواب اور نیکی ہے، اور اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری، ہم پر فرض ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے الفاظ، اس کا الہام، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو بھی کچھ قرآن ہے وہ ایکچولی پورا کا پورا اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی چیز کسی اور انسان کی، کسی فرشتے کی نہیں ہے۔ پورا کا پورا کلام، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس کی آخری آیت تک، سب کا سب یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اصل کلام کہاں ہے؟ اصل کلام لوح محفوظ میں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں قرآن میں لفظ آیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، اصل کلام لوح محفوظ میں ہے۔ کتاب مکنون کا بھی لفظ آتا ہے، جیسے موتی چھپا کر رکھا جاتا ہے نا، سیپ میں موتی ہوتا ہے چھپا ہوا، تو ایسے ہی کتاب مخنون کا لفظ آتا ہے، اور لوح محفوظ کا ذکر آتا ہے، ام الکتاب کا ذکر آتا ہے جو کہ اصل ام الکتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اصل اس کی اوریجنل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جس کو یاد رکھیں آپ، لوح محفوظ کہا گیا، کتاب مخنون کہا گیا اور ام الکتاب کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تین نام آئے ہیں قرآن ہی میں، یہ تینوں نام آئے ہیں، ام الکتاب، لوح محفوظ اور کتاب مخنون. ہمارے پاس اس کی ایکچولی یعنی کاپی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا، تو جیسے آپ کو وہ اصل کاپی سے پڑھ کر سنایا گیا تھا ویسے اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنا دیا، تو یہ ہمارے پاس اس کی کاپی ہے، سمجھے؟ صحابہ کرام تک یہ قرآن پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پھر صحابہ کرام نے دو طرح سے اس کی حفاظت کی، ایک حفظ کے ذریعے سے، انہوں نے حفظ کیا، اس کو سینوں میں محفوظ رکھا، اور یہ خوشخبری پہلے سے موجود تھی، یہ پیشن گوئی پہلے سے موجود تھی، جو ہمیں انجیل جتنا بھی بچا کچا حصہ ملتا ہے انجیل کا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ابھی تک موجود ہے کہ، اور جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تجھی سے، تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو آپ دیکھیں یہ وہی ہے. پھر انجیل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کے ساتھی کیسے ہوں گے، ان کے سینوں میں یہ کتاب ہوگی، محفوظ ہوگی. تو الحمدللہ یہ پہلے سے، یہ پیشن گوئی انجیل میں بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام کی اس میں تعریف کی گئی ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو کتاب ہوگی وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. تو سب سے پہلا دور جو تھا اس کا وہ حفظ کا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سناتے تھے قرآن وہ لوگ اس کو حفظ کر لیتے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کو تو کتنا، آپ خود سوچے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، کتنا بڑا آنر تھا صحابہ کرام کے لیے، تو اسے کیوں نہ یاد کرتے. تو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن سے جیسی محبت ہم لوگوں کو ہے اور اس کے لیے پھر ہم اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں اس میں حفظ کرنے میں، اور ایک جو خوشی ہوتی ہے حفظ کر کے، یقین جانے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور بات پر خوشی ہوتی ہوگی، چاہے ہمیں کتنے بھی بڑے بڑے سرٹیفکیٹس مل جائیں، لیکن اگر قرآن کی ایک سورت، کمپلیٹ سورت یاد کر کے جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی ہمیں کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. سبحان اللہ، یہ قرآن سے، قرآن کے حفظ کرنے سے، قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے آخرت میں درجات بلند ہوں گے. سوچیں ذرا، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کی کتاب ہے، یہ ہمارے رب کا آسمان سے آیا ہوا کلام ہے، ہمارے پاس یہی ایک واحد چیز ہے آج موجود. تو پھر ہم اس سے کیسے بے اعتنائی برت سکتے ہیں، اس سے ہم کیسے لاپرواہی برت سکتے ہیں؟ کیا آج ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے؟ ہم نے جیسی محنت کرنی چاہیے تھی قرآن پڑھنے کے لیے کی ہم نے؟ نہیں کی. پھر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے محبت کے دعوے بھی ہیں اور اس کتاب کو ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے، صحیح سے پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں نہ سیکھا ہم نے، نہ اس کو اس کے لیے کوشش کی جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال، تو پہلا صحابہ نے اس کو حفظ کر کے محفوظ کیا، دوسرا قلم کے ذریعے سے، کہ جو جو نازل ہوتا جاتا تھا لکھ لیا جاتا تھا، اور یہ شروع سے کاتبین وحی، چاروں خلفائے راشدین جو مکہ میں لکھنے والے تھے، چاروں خلفائے راشدین تھے اور چند اور صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد مدینہ میں بہت سارے صحابہ کرام بڑھ گئے تھے لکھنے والے، جس میں سب سے مشہور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں اور کعب بن مالک ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ مزید لکھنا جانتے تھے. پھر کتنے سال میں نازل ہوا؟ اگر شمسی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں، سولار کیلنڈر کے لحاظ سے، تو 22 سال، اور اگر قمری کیلنڈر کے لحاظ سے، لونار کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیں، تو 23 سال میں نازل ہوا. تو آپ 23 سال کا ہی یاد رکھیں، کیونکہ ہم ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے نہیں، لونار کیلنڈر کو ہی ہم فالو کرتے ہیں اپنی تمام اسلامی رولز میں. یعنی ہجرت سے 12 سال پہلے شروع ہوا تھا اس کا نزول. ہم سب جانتے ہیں نا کہ آفٹر 570 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے رسول پیدا ہوئے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 40 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو 610 عیسوی میں قرآن کا نزول شروع ہوا، جو کہ 40 عام الفیل کہلاتا ہے، یعنی عام الفیل کے سالہ پیدا ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اس وقت اس کا نزول شروع ہوا اور رمضان کی رات میں نزول شروع ہوا، رمضان کا مہینہ تھا یعنی شب قدر تھی۔ پھر کس علاقے میں نازل ہوا؟ تو سارے کا سارا قرآن عرب کے خطے حجاز میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ حجاز یہ وہ علاقہ ہے جس میں مکہ، مدینہ، طائف اور تبوک کا حصہ، یعنی جو اس کی آخری حد ہے وہ تبوک کا حصہ کہلاتا ہے۔ ایکچولی اس وقت تین بڑے بڑے علاقے تھے وہاں پر، تہامہ، نجد اور حجاز۔ تہامہ ایک سائڈ ہے، نجد ایک سائڈ ہے، اور بیچ میں حجاز ہے۔ حجاز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں کو سیپریٹ کرتا ہے، یعنی ایک اوٹ آ گئی ہے بیچ میں، یعنی ایک پردہ آ گیا ہے۔ تو حجاز میں نازل ہوا اور اس میں دو طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ تو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں ہوں گی وہ مکی کہلائیں گی، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں ہوں گی وہ مدنی کہلائیں گی۔ ایون مدینہ آنے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد، چاہے وہ صورت مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو، یا مکہ سے واپسی کے راستے میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو، یا تبوک کے راستے میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو، لیکن وہ سب کی سب مدنی کہلائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد کی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں اور ہجرت سے پہلے کی صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں لکھی ہوتی ہیں، اور یہ ایکچولی کیوں لکھا گیا کہ مکی صورتیں مدنی صورتیں؟ اس سے اصل میں قرآن پڑھنے میں، سیرت پڑھنے میں، اور آج دعوی کا کام کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے کہ اچھا جب مکہ میں جیسے حالت تھے اس وقت جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تو کون سی آیات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تعلیم دی گئی، کیسے ان کی ہمت بندھائی گئی، کیا ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیا ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں، اور جب آپ مدینہ آ گئے اور جب کچھ اسٹیبلشڈ ہو گئے تو اس صورت میں پھر کیا احکام نازل ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اصل میں ہمیں اسٹیجز کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آج کے دور میں بھی ہمیں قرآن امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ابھی مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مکی اس کو فالو کریں گے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اتنی زیادہ زور سے کسی کے، یعنی ہم اپنے خود کی چیزوں کو ایسے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، ہم فرائض کی پابندی کریں گے۔ لیکن جیسے ہم سب جانتے کہ ہم ہندوستان میں اگر رہتے ہیں تو ہندوستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے فیملی لاس میں تو آزاد ہیں کہ ہمارے نکاح، ہماری وراثت کے معاملات، ہماری طلاق، یہ ساری چیزیں ہم اپنے قرآن کے مطابق حل کریں گے، لیکن جو جرائم پر سزائیں ہیں وہ ہمیں انڈیا کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے تو وہ مکی صورتیں سے ہمیں بہت مدد دیتی ہیں۔ 89 مکی صورتیں ہیں اور 25 مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ صورتوں میں کہ، لیکن وہ ایک دو کا ہے کہ یہ مکی ہیں یہ مدنی ہیں۔ تو بہرحال لیکن جو اپروکسیمیٹ جو فگر ہمارے سامنے بنتا ہے کہ 89 مکی اور 25 مدنی۔ مدنی صورتوں کی پہچان یہ کہ اس میں منافقین کے بارے میں ذکر ہے، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، شریعت ہمیں ملتی ہے اس میں، یعنی مدنی صورتوں میں شریعت ملتی ہے، قانون ملتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ملتے ہیں۔ اور مکی صورتوں میں اس میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ کلہ سے شروع ہوتی ہیں زیادہ تر مکی صورتیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو ملے گا سوائے سورہ بقرہ کے، باقی تمام کی تمام مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا آدم علیہ السلام کا قصہ، جو کہ تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے۔ کلہ کا لفظ آئے گا مکی صورتوں میں، یا ایوہن ناس کا ذکر آئے گا مکی صورتوں میں، اور یا ایوہ الذین آمنوا کا لفظ آئے گا مدنی صورتوں میں۔ اس میں سے دو آیت ایسی ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیت جو زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ آسمانوں پر معراج کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ اسپیشل تحفہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ۔ اب ہم انشاءاللہ جب سورہ بقرہ نیکسٹ ہماری کلاس میں شروع کریں گے تب ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو معراج کے موقع پر تین چیزیں دی گئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، 5 نمازیں فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات دی گئیں، اور تیسرا خوشخبری دی گئی ان لوگوں کے لیے جو شرک نہیں کریں گے، وہ بالآخر ان کو بخش دیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے کہ قرآن کی زبان کیا ہے، کون سی زبان میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کون سی زبان چوز کی اپنے آخری نبی کے لیے اور ان کو جو کتاب دی اس کے لیے۔ تو عربی زبان میں نازل ہوا۔ کس ڈائلیکٹ میں نازل ہوا؟ قریش کے زبان میں، قریش کے بول چال کی جو عربی تھی، یعنی ایکچولی عام بول چال کی عربی الگ تھی، اور جو اسپیشل لوگ تھے جو فصحا عربی کہلاتی ہے، یعنی کلاسیکل عربی ہے، اس زبان میں نازل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی عربوں میں، یعنی عرب ورلڈ میں، جو کوپٹک کرسچنز ہیں یا یہودی ہیں جو عرب میں ہی رہتے ہیں اور ابھی بھی رہتے ہیں، وہ یہاں سے جاتے نہیں ہیں، تو ان کے یہاں پر بھی، ان کی یونیورسٹیز میں بھی جب عربی پڑھائی جاتی ہے تو عربی کے لیے جو ان کے لٹریچر کی بک کو فالو کرتے ہیں وہ قرآن ہی کو فالو کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لٹریچر کے طور پر قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کے یہاں پر۔ تو اس سے بہتر کتاب، اس سے بہتر لٹریچر، اس سے بہتر ادب، اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کوئی اور کہیں اور ہے ہی نہیں، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام میں اور ترجمے میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں وہ بات نہیں آتی. ترجمہ اگر ہوگا تو ہم اس کو قرآن نہیں کہیں گے، وہ ترجمہ کہلائے گا. ایکچوئل اوریجنل قرآن کیا ہے؟ جو عربی زبان میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں عربی زبان خالص نہیں رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دور دراز سے لوگ آتے تھے، مختلف ممالک سے لوگ آتے تھے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، تو وہاں کی عربی فصحیٰ عربی نہیں رہی تھی، یعنی وہ ادب نہیں رہا تھا اس میں. یہ جو فصیح عربی تھی یہ دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، اس لیے کہ شہر میں رہنے والوں میں بہت چینجز آتے تھے. جیسے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں، اب آپ خود دیکھیں کہ کتنی مشکل ہوتی ہے. اگر آج ہم سے کوئی کہے کہ خالص اردو بولیے، ہم بول ہی نہیں سکتے. ہماری زبان پر ٹیبل، کچن، پین، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، واش روم، یہ سب اب اتنے عادی ہو گئے ہیں ہم کہ اس کو ہم انگلش میں ہی بولتے ہیں، ہم اردو میں نہیں بولتے. جیسے آپ نے کبھی کب سنا ہوگا باورچی خانہ؟ سنا آپ نے کبھی اپنے گھر میں باورچی خانے سے یہ چیز لا دو؟ نہیں سنا ہوگا نا، کیونکہ باورچی خانہ تو کئی عرصہ ہو گیا ہمیں چھوڑے ہوئے، ہم بولتے ہی نہیں ہیں باورچی خانہ. یا ہم نے کہا دیوان خانے سے کچھ لے کر آؤ. دیوان خانہ مطلب اس زمانے میں جو ڈرائنگ روم ہوتا تھا مردوں کے لیے، اس کو دیوان کہا جاتا تھا، دیوان خانہ کہتے تھے. لیکن آپ سوچے کہ ہم نے دیوان خانہ کب سنا ہوگا اور کب کہا ہوگا؟ میرے خیال سے پرانی کتابوں میں پڑھا ہوگا ویسے نا. تو اسی طرح سے ہر زبان 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے، ہر زبان. اگر آپ ولی دکنی کی اردو دیکھیں، پہلے زمانے کی جو اردو تھی، یا ڈپٹی نذیر احمد کے جو پرانے ناولس تھے جو انہوں نے خواتین کو قرآن پڑھنے کی دعوت دینے کے لیے اس طرح سے لکھے تھے، بہت اچھے ایسے لکھے تھے انہوں نے، جس میں اصلاحی ناول تھے اصل میں. تو اس میں اگر آپ ڈپٹی نذیر احمد کی اردو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ بالکل آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. ایون پہلے دور کا جو قرآن کا اردو ترجمہ تھا، آوے ہے، جاوے ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے. تو ہر 100 سال میں ہر زبان چینج ہو جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ عربی زبان جیسی تھی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اس زبان کو چنا، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ. اور ہمیشہ کتاب اسی زبان میں آتی ہے جس زبان میں وہاں کے لوگ اور وہاں کا رسول ہوتا ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ایک خیال ظاہر کیا جاتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے کے تھے وہاں پر آرامی بولی جاتی تھی، آرامی. تو ہو سکتا ہے انجیل آرامی زبان میں نازل ہوئی ہو یا عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہو، نہیں جانتے، کیونکہ اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ تو ہے ہی نہیں بالکل بھی. جو پہلا ہم کو سب سے پرانا قدیم نسخہ ملتا ہے انجیل کا، وہ لیٹن زبان کا، یعنی جو اس زمانے میں، کیونکہ زیادہ تر یہ جو کرسچینٹی پھیلی وہ یونان سے ہی پھیلی، روم سے پھیلی. اور تورات ہم سب جانتے ہیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی عربی قرآن بنا کر نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو، کیونکہ عرب لوگوں کو بہت ناز تھا اپنی زبان پر. وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ اجمی لوگ، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جو اجمی لوگ ہیں، ان کی جو لینگویج ہے، ان کے پاس تو الفاظ کا کوئی ذخیرہ ہی نہیں ہے. اصل ذخیرہ تو عربی زبان کا تھا. اور یہی جو قرآن اصل میں جو عربی زبان کا ہے، یہ فصاحت کی معراج ہے. اس کے الفاظ، اس کا انداز، ہر چیز معجزے میں شمار کیا جاتا ہے. یونیک کلام ہے. آپ سوچیں نا، یہ جو ہمارے رب کا کلام ہے تو وہ کلام کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، کبھی غور کریں، اس کی چاشنی کو محسوس کریں آپ پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو آپ محسوس کریں. اور سب سے بڑھ کر کے قرآن نے الفاظ کو اس طرح استعمال کیا ہے جیسے کوئی جوہری قیمتی پتھر کو برابر رکھتا ہے، یعنی ہر لفظ اپنی جگہ بالکل اہم ہے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کے الفاظ میں تبدیلی کی ہی نہیں جا سکتی. جو لفظ جہاں آیا ہے وہ وہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، اس میں ایک ردھم ہے، ایک صوتی غنا کہہ سکتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو. یہ ہمیں حدیث کے الفاظ ملتے ہیں. تو انہیں قرآن کو جب تم پڑھو تو ایسے پڑھو کہ ایک ٹیون ہمیں محسوس ہو، ایک خوبصورتی ہے آواز کی، اس خوبصورتی کو تم بروئے کار لاؤ اپنی آواز کی قرآن پڑھتے ہوئے، یعنی اس کے جو غنہ ہے اس کو برابر اس کی جگہ دو، اس کا حق دو، اس کے جو مد ہیں اس کو برابر کھینچو، تو ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے گی قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کے اندر ایک ایسا ردھم رکھا ہے، ایسی صوتی ہم آہنگی رکھی ہے کہ جو انسان کی فطرت، جو اس کی فطرت ہے اس کو وہ چھیڑ دیتی ہے، اس کو یعنی ایک روح میں جو تازگی محسوس ہوتی ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے، سبحان اللہ واقعی میں. اس لیے دل اس کو پڑھ کر اطمینان پاتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان ہی سے نصیب ہوتا ہے. آپ سنیں کبھی قرآن کسی کی، کسی قاری کی، اور اگر قرآن آپ کو آتا ہو الحمدللہ، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو، آپ کو اس کی تفسیر بھی معلوم ہو، تو جو ایک سوز آپ کو ملے گا اس قرآن میں کہ آپ اس طرح سے اس میں کھو جائیں گے کہ آپ کو دنیا کا ہوش ہی نہیں رہے گا. واقعی میں قرآن میں یہ تاثیر ہے، آپ کبھی محسوس کر کے دیکھیں. تو ہماری فطرت سے ہم آہنگ ہے، فطرت کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، چونکہ عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ دوسری زبانوں کو اجمی کہتے تھے، جیسے کہ کوئی گونگا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا معجزہ نازل کیا کہ عرب لوگ بھی دنگ رہ گئے اور اس کا جواب نہیں لا سکے. آج تک چیلنج ہے ان لوگوں کو، لیکن اس چیلنج کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا قیامت تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جیسے کہ پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ لبیر ایک شاعر تھے، جب وہ اسلام لے آئے تو شاعری چھوڑ دی، اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں چھوڑ دی شاعری، تو کہنے لگے اباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہہ سکتا ہے، حالانکہ شعر نہیں ہے. اور کیوں عربی میں نازل کیا؟ کیونکہ اس زبان میں بہت وسعت ہے، اور یہ عربوں کی عادت تھی کہ جس چیز سے ان کو زیادہ محبت ہوتی ہے، جس چیز کے بارے میں وہ زیادہ حساس ہوتے، اس کے کئی کئی نام دے دیتے تھے. جیسے سورہ فاتحہ کے بھی ہم جانتے ہیں بہت سارے نام ہیں. تو یہ عربوں کی خاص عادت تھی کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے تھے اس کے بہت سارے نام رکھ دیتے تھے، اور ایک ہی مادے سے، یعنی سبحان اللہ یہ عربی کی خاصیت ہے کہ ایک مادے سے 600 الفاظ بنتے ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے عربی گرامر پڑھی ہوگی تو آپ لوگ جانتے ہیں صرف اور نحو، یہ جو صرف ہے پھیرنا، یعنی ایک مادے کو پھیر پھیر کر، پھرا پھرا کے، اس کو چینج کر کر کے آپ اس کے کتنے الفاظ بنا سکتے ہیں، تو 600 تک الفاظ بن سکتے ہیں سبحان اللہ. اور ہر لفظ کے بنیادی معنی وہی ہوں گے، لیکن ان کو پھیرنے کی وجہ سے تبدیلیاں آتی چلی جائے گی. تو دنیا کی کسی زبان میں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے کلام کے لیے زبان کو، تو کچھ نہ کچھ خوبی تو ہوگی اس میں سبحان اللہ. تو صرف تلوار کے لیے آپ امیجن نہیں کر سکتے، تلوار کے لیے 5000 لفظ آئے ہیں. ہماری زبان میں کتنے لفظ آتے ہیں تلوار کے لیے؟ آپ کہیں، آپ کو یاد آئے گا، جیسے میں اکثر جب بھی قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کہیں پر ہوتی ہے بات، تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہم تلوار کے لیے کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک تو تلوار ہے،
دوسرا ہے شمشیر،
تیسرا ہے سیف، ہے نا؟ ان تین الفاظ سے زیادہ کچھ آ رہا ہے؟ شمشیر، سیف، تلوار. انگلش میں تو آپ دیکھیں کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا سورڈ کے علاوہ، ویسے میری بہت کمزور ہے انگلش، لیکن ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ یاد آتا ہے انگلش میں. لیکن عربی زبان میں صرف تلوار کے لیے 5000 سے زیادہ لفظ آئے ہیں، سوچیں ذرا. اور گھوڑوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے بھی انہوں نے اتنے نام رکھے، اتنے نام رکھے، کیونکہ گھوڑے اس زمانے میں ایک بہت قیمتی شے مانی جاتی تھی، اور ان کو اپنے گھوڑوں کی نسلیں تک یاد ہوتی تھی، وہ 100-100 نسلوں تک اپنے گھوڑوں کی نسلیں یاد رکھتے تھے. سبحان اللہ، آپ سے کتنا ان کا حافظہ تیز تھا. تو عربی زبان کی وسعت کے ایک ایک لفظ کے لیے، یا سوری ایک ایک چیز کے لیے انہوں نے کئی کئی نام تجویز کر رکھے ہیں اس کے، اور اس میں بنتے ہیں اتنے سارے الفاظ. یہ وسعت ہے عربی زبان کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے زبان کا انتخاب کیا اسی بنا پر کہ اس میں یہ خوبیاں تھیں. اور اسی لیے دیکھیں نا، عربی کا ترجمہ ایگزیکٹ ویسے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک خوبی ہوتی ہے. آپ اگر اس کا ترجمہ کریں گے، جیسے کوئی شعر اگر آپ لے لیں، کوئی علامہ اقبال کا شعر ہی آپ لے لیں، اگر آپ اس شعر کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا اس کا وہ لطف باقی رہے گا؟ نہیں نا. اور اسی لیے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ایک شعر کہا کرتے تھے، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب، کہ جب وہ عربی کا گرامر پڑھانی شروع کرتے تھے، شروع میں قرآن کی اہمیت پر ان کا جو بھی ٹاک ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب حیدرآباد میں جو پرابلمس ہوئے تھے شروع میں، اور اس میں جب سارے چینجز آئے، تو جو پہلے کے بڑے بڑے نواب تھے، بڑے بڑے بہت بڑے لوگ تھے، جو جن کے پاس بہت دولت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی حکومت چینج ہوئی تو ان کا کیا حال ہو گیا. تو کسی نے شعر لکھا تھا کہ ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. تو وہ کہتے کہ اس شعر کو آپ انگلش میں کہہ ہی نہیں سکتے. صحیح میں آپ کر کے دیکھیں، ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. یعنی یہ شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے نواب تھے،
وہ زمین پر آ گئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اور جو ایسے ویسے لوگ تھے جو اس زمانے کے گرے پڑے لوگ تھے، اب جیسی حکومت چینج ہوئی ان کو کیا کیا عہدے مل گئے۔ تو اب اس کو انگلش میں کریں تو ہوتا نہیں صحیح سے، وہ اس کا مزہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے قرآن کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کو ترجمہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، یعنی ٹرانسلیشن بھی نہیں کہہ سکتے، ہاں ترجمان ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے۔ ایگزیکٹ ترجمہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو ترجمے میں وہ وسعت اور وہ گہرائی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے قرآن کو ہم کو، یعنی اگر ہم کو قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو قرآن صرف عربی میں قرآن ہے، دوسری زبان میں نہیں، یعنی ترجمے قرآن کو قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں بائبل، تورات، یہ سب دوسری زبانوں میں، ان کی جو اوریجنل لینگویج میں جو کتابیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عربوں پر ہی کیوں نازل کیا؟ عرب کے معنی ہوتے ہیں صحرا، ریگستان۔ تو اس صحرا نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو قدرت کی حفاظت کا کام دیا۔ اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو جو عربین پیننسولا ہے، یعنی جو عرب کا علاقہ ہے پورا، اس پر کبھی کسی نے حکومت نہیں کی، اس پر کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا۔ ایون جو سکندر اعظم، جس کا ہم سنتے ہیں نام، کے وہ پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے جب عرب کو دیکھا اور عرب کے ریگستان، یعنی یہاں کے ریگستان سے جب گزرا تو اس نے کہا کہ یہاں ریت ہی ریت ہے، یہاں سے کیا مل سکے گا، تو وہ اس حصے کو چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ تو عرب قوم کبھی مفتو نہیں ہوئی، عرب لوگ کبھی غلام نہیں رہے، اس لیے ان میں غلام قوموں کی برائیاں نہیں تھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام بن گئی تھی۔ تو پھر جب غلام قومیں ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر کیا کیا برائیاں آ جاتی ہیں، کس طرح سے ان کے اخلاق، ان کا کردار کس طرح سے پست ہو جاتا ہے، کس طرح سے ان کے اندر ایک مایوسی طاری ہو جاتی ہے، کس طرح سے پھر وہ دبے رہنے کو گوارا کر لیتے ہیں، ان کے اندر پھر کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہوتی۔ تو عرب لوگ کبھی مفتو نہیں ہوئے تھے، کبھی غلام نہیں بنے، ان پر کسی نے کبھی حکومت نہیں کی۔ غلام قوموں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جھوٹ، بزدلی، احساس کمتری، دو رخا پن، چاپلوسی۔ تو یہ تمام چیزیں عربوں میں نہیں تھی، الحمدللہ کھڑے تھے، سچ بولنے والے تھے۔ غلام قوموں میں غداری بھی آ جاتی ہے، تو عربوں میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ ہاں ایک بہت بڑی خرابی تھی ان کے اندر، شرک کی، اور اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ تو قرآن نے وہ جو روٹ کاز تھی اس کو ختم کیا، یعنی شرک۔ جب شرک نکل گیا تو وہ عیب بھی دور ہو گیا جو شرک کی وجہ سے تھے، اور پھر ماشاءاللہ وہ ایک ایسی قوم بن کر ابھرے کہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ ہم سب جانتے ہیں، آج تاریخ نگار وجہ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ کیا بات تھی، کیا وجوہات تھیں کہ عربوں نے اتنے کم عرصے میں یہ پوری دنیا پر فتح حاصل کر لی۔ تو ایکچولی ان کی یہ خوبیاں تھیں، اس قرآن کی وجہ سے وہ معزز ہوئے تھے۔ تو قرآن میں ایک بار غوطہ زن تو ہوں، قرآن میں غور و فکر تو کریں، قرآن کی باتوں کو اپنائیں تو صحیح، اپنی ذات پر امپلیمنٹ تو کریں، اس کو نافذ کرنے کی کوشش تو کریں۔ آپ دیکھیں دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آ گرتی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو مان کر، اس کو لے کر جب صحابہ کرام نکلے اور بڑھے تو پوری دنیا پر چھا گئے۔ وہ عرب کے صحرا نشین، وہ وادیہ نشین، وہ بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانے والے، وہ دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے، جنہوں نے دنیا کو اتنے سنہرے اصول دیے کہ ان کا نام آج غیر مسلم حکومتوں کے ایوانوں میں لیا جاتا ہے۔ ان کی باتیں آج جو یو این او ہے اس کے ہال میں لکھی جاتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تو تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ یہ صحابہ کرام یہ قرآن کو جب لے کر اٹھے، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں عزت دے دی، اور آج بھی ان کی عزت ہے الحمدللہ، ان کا نام ادب اور احترام سے ہی لیا جاتا ہے، ایون غیر مسلم بھی۔ تو قرآن میں ڈوب کر تو دیکھیں، اس میں غوطہ زن تو ہوں، اس میں غور و فکر تو کریں، اس میں تدبر تو کریں، آپ دیکھیں قرآن کیسے کھولتا ہے آپ کو اپنے لیے، آپ کے لیے، اپنے آپ کو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ واقعی میں یہ قرآن انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اس کا کردار ہی بدل جاتا ہے، اس کی سیرت، اس کا اخلاق، سب کچھ پھر قرآن بن جاتا ہے، اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ قرآن ایسے بدلتا ہے انسان کو۔ تو قرآن پڑھنے والے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، قرآن پڑھنے والوں کو لوگ پہچان لیتے کہ ہاں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کا اخلاق بھی ویسے ہی اعلیٰ ہوگا جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو پڑھنے والے آپ سوچے کہ پھر کیسے ہوں گے۔ تو عربوں میں جو خوبی تھی کہ جفاکش تھے، ٹف لائف گزارنے کے عادی تھے، اور دولت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ محنت کش تھے، کاہل اور عیش پرست نہیں تھے، دوسری قوموں سے زیادہ انٹریکشن نہیں تھا اس وجہ سے دوسری قوموں سے متاثر نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اس لیے منطقی اور فلسفی بحثیں نہیں کرتے تھے جیسے آج ہم کرتے نا کہ یہ کیوں وہ کیوں ایسا کیوں ویسا کیوں، ایسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہونا چاہیے تھا، نہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لہٰذا منطقی بحثیں نہیں کی، قرآن نازل ہوا فوراً ایمان لے آئے، اس میں مین میخ نہیں نکالی نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی قرآن رومن پر اتار دیتا یا ایرانیوں پر بھی اتار سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت کی بہترین سویلائزڈ قومیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، بس چند خامیاں تھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا۔ بہت زیادہ انٹلیکچوئل نہیں تھے اس لیے منطقی اور فلسفی بحثیں نہیں کی الحمدللہ، اسی لیے بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے کہ کب کیوں اور کیسے جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ فوراً قبول کر لیا کرتے تھے، اور چونکہ وہ لوگ قدرت سے بھی بہت قریب تھے، ان کے پاس آسائش ہی نہیں تھی اس لیے وہ قدرت سے یعنی نیچر سے بہت قریب تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہم نے اپنے لیے آسائشیں بہت پیدا کر لی ہیں، ہماری انہی آسائشوں کی وجہ سے ہم قدرت سے یعنی نیچر سے فطرت سے بہت دور ہو گئے ہیں، وہ لوگ بہت قریب تھے۔ ہم خود سوچے آج ہمیں آسمان دیکھے ہوئے کتنے دن گزر جاتے ہیں، ہم تو اتنی اونچی اونچی بلڈنگس میں رہنے لگے ہیں، فلیٹس میں رہنے لگے ہیں کہ کھڑکی کھولو تو بھی آسمان نظر نہیں آتا، سامنے بھی لمبی بلڈنگ پیچھے بھی لمبی بلڈنگ، پھر ہم نے کب اپنے قدم زمین پر رکھے ہوں گے، یعنی ہم کب گھاس پر چلے ہوں گے، اب تو ہمیں اسپیشل پکنک پر جانا پڑتا ہے گھاس پر قدم رکھنے کے لیے، قدرت کے نظارے سے محظوظ ہونے کے لیے یعنی انجوائے کرنے کے لیے ہمیں پکنک کا پروگرام اسپیشل بنانا پڑتا ہے۔ وہ لوگ روزانہ صحرا میں رہتے تھے، آسمان دیکھتے تھے، باہر ان کا گزارا تھا، روز صبح بھی آسمان دیکھتے، رات میں بھی آسمان دیکھتے تھے، اسی لیے تعداد میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، کہ اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے آسمان کی تخلیق میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تو دن رات آسمان دیکھتے تھے وہ لوگ، ان کے اوپر ابھی سویلائزیشن کے ملمے نہیں چڑھے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سویلائز کرنے کے لیے کوئی نقلی اور مصنوعی چیزیں نہیں اپنے اوپر لاد لی تھی جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں، جو ہم ایٹیکیٹس کے نام پر کرتے ہیں کہ اف جیسے ہمارا ڈنر کا سوٹ ہونا چاہیے وہی ہو ہمیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے اوپر لاد لی ہیں، چڑھا لی ہیں کہ یہ ایٹیکیٹس اچھا، چمچے ایسے ہی رکھو، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو تو اس طرح سے بیٹھو، ایسے ہی کھاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہیں ان کے اوپر یہ ملمہ سازی نہیں ہوئی تھی، اس علم سے دلچسپی رکھتے تھے جو عمل کرنے میں مدد دے، اسی لیے حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں نکالے، نہ اس کے بحث و مباحثے میں کبھی پڑھے، دیکھیں صحابہ اکرام کا کوئی ایک جملہ ہمیں نہیں ملتا ہے حروف مقطعات کے بارے میں، بس اللہ کے رسول نے فرما دیا اور پڑھ کے سنا دیا کہ الف لام میم، تو الف لام میم ہی پڑھا، علم نہیں پڑھا اس کو، اور کبھی اللہ کے رسول سے پوچھا نہیں کہ اللہ کے رسول یہ تو الف لام میم ملا کر لکھے ہوئے ہیں تو اس کو علم کیوں نہیں پڑھتے ہم، نہیں بس اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو الف لام میم پڑھنا ہے تو الف لام میم ہی پڑھا، اس میں حروف مقطعات کے بحثوں میں نہیں لگے، خود سے کوئی معنی تجویز نہیں کیے، جب ان کو لگتا کہ اچھا اس سے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کو چھوڑ دیا، اس کی تاویل میں نہیں لگ گئے۔ اب آپ کو سوچے کہ اگر ہم جیسوں پر نازل ہوتا تو کہتے پہلے یہ تو بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے، تو بال کی کھال نہیں نکالتے تھے صحابہ اکرام، بنی اسرائیل کی طرح نہیں تھے، تو کبھی مطلب پوچھا ہی نہیں اس کا الف لام میم کا، جیسے پڑھایا بس ویسے پڑھ لیا، جو بتا دیا وہ سن لیا، ایکسٹرا کی چیزیں زبردستی نہیں پوچھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا انداز کیا ہے، آیا کہ یہ شعر ہے یا کیا ہے، تو یہ شعر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی، ورما علم نہ ہو شعرا، ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی، اور شعر کہنا اس کے شاعر نشان نہیں ہے، پھر یہ عام کتاب بھی نہیں ہے، جیسے کہ دوسری کتابوں میں ہوتا ہے کہ اچھا کتاب کا نام ہوتا ہے، پھر اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ سائیڈ میں انڈیکس دیے ہوتے ہیں یا فہرست دی ہوتی ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے، پھر اسی ٹاپک پر اس پر بات کی جاتی ہے، تو قرآن میں ایسا بھی نہیں ہے، ایک ٹاپک پر ایک جگہ بات نہیں کی گئی، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہر سورے میں تقریباً بیان ہوا ہے، اور کبھی ایک بات یہاں ہے تو کبھی دوسری بات وہاں ہے، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول سے مخاطب ہے تو کبھی مشرکین سے مخاطب ہے، تو کیا ہے یہ پھر، یعنی قرآن کیا ہے، اس کا انداز دراصل دیکھا جائے تو خطبے والا ہے، نہ یہ کتاب ہے نہ یہ شعر ہے، بلکہ یہ خطبے والا انداز ہے، انسانی ذہن اور سوچ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ مکی صورتوں میں ایک الگ انداز ہے، مدنی صورتوں میں ایک تقریر والا انداز ہے۔ انسانی سوچ جو مختلف حالت میں بدلتی رہتی ہے بالکل اسی طرح سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایک چیز کو دیکھیں، جیسے اب آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، اپنی کلاس میں آپ کی نظر گئی ٹیبل پر، یا آپ کی نظر گئی کلاس کے لائٹ پر، یا آپ کی نظر گئی کلاس میں کوئی چیزیں رکھی ہیں بورڈ پر۔ اب بورڈ کو سوچتے سوچتے آپ کو اپنے گھر کی کوئی بات یاد آ جائے گی، اچھا کہ ہمارے گھر میں جو بورڈ ہے اندر رکھا ہوا ہے، مجھے اسے بچوں کے لیے نکالنا ہے تاکہ بچے اس پر میچ کی پریکٹس کر سکیں۔ یا آپ کی نظر چلے گئی ٹیبل پر، اچھا یہاں کا ٹیبل اچھا لگ رہا ہے، ہمارے گھر کا ٹیبل ایسا نہیں ہے، ہمارے گھر کے ٹیبل کو ایسے ہونا چاہیے۔ پھر وہاں سے سوچتے سوچتے آپ کہیں اور نکل گئے، یعنی شروعات کہیں سے ہوتی ہے اور سوچ کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے ہماری۔ تو اسی طرح سے انسان کے ذہن کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، یعنی ابھی کچھ ہے بات تو ابھی پھر کچھ اور بات ہے فوراً۔ تو اس لیے اس کا انداز ایک طرح سے خطبے والا ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اس کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو کسی کتاب کی مانند کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کتاب میں تو ایک موضوع پر ایک بات کی جاتی ہے، پھر اگلے موضوع پر اگلی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کبھی یہاں کچھ ہے، کبھی آگے کچھ ہے، پھر اس کا حصہ کچھ اور آگے ملتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو کتاب بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک جو ہماری دنیاوی کتاب ہوتی ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نام کتاب رکھا ہے، کیونکہ یہ ام الکتاب میں سے ہے، تو لہٰذا یہ کتاب، اس لحاظ سے یہ کتاب ہوئی۔ تو یہ چند معلومات تھی قرآن کے تعلق سے، تھوڑا سا اس کا حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اگلی کلاس میں وہ ختم کر لیں، کیونکہ یہ معلومات ضروری تھی، کیونکہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ اس کی کمپائلیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ تدوین کیسے ہوئی اس کی قرآن کی، اور اس کو اس طرح سے کیسے لکھا گیا، اور کس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی، پھر اس کے رسم الخط کی کس طرح سے حفاظت کی گئی، پھر اس کو پاروں میں کن لوگوں نے بعد میں ڈیوائڈ کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے اس کورس سے ریلیٹڈ ہی معلومات ہے کہ چونکہ ہم سورہ بقرہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی قرآن کی جو دوسری اہم سورت ہے، پہلی سورہ فاتح ہے اور دوسری سورہ بقرہ ہے، اور چونکہ سورہ بقرہ کو قرآن کا کوہان بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت ساری باتیں قرآن کی جو پورے قرآن میں موجود ہے اس کا جسٹ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے۔ تو الحمدللہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور دوسروں کو اس پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد آخرت میں اس کا اجر ہمیں دے، اور ہمیں اس کے ذریعے سے نجات عطا کرے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے حجت ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ، اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہمارے لیے ہماری طرف سے حجت کرنے والی ہوں، ہمارے حق میں گواہی دینے والی ہوں، ہمارے لیے دو بادلوں کا سایہ بنے، ہمارے لیے نور بنے یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ہم پھر سورہ آل عمران کو دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔